ان الذين جاؤوا بالافك عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں طوفانی جھوٹ کے ساتھ، الافك الکذب العظیم، یہ جو لوگ آئے ہیں بہت بڑا تہمت لگا کر، عصبۃ منکم ایک جماعت ہے تم میں، لا تحسبوہو تم گمان نہ کرنے اس کو، شر لکم، لا تحسبوہو حسبانا شر لکم، لا تحسبوہو ھذا شر لکم بل ہوا خیر لکم، بل ہوا سے جملے مستانف بنا، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم واسطے ہر ایک کے ان میں، مقتصب من الاسم جو کمایا گناہ، والذی تولا کبرہ منہم اور وہ آدمی جس نے اٹھایا بیڑا اس جھوٹ کا ان میں، لہو عذاب عظیم اس کے لیے عذاب بڑا ہوگا. یہاں سے ام المومنین زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، عائشہ صدیقہ بنت الصدیق پر جو تہمت لگائی گئی ہے اس کا رد اور بی بی صاحبہ کی شان میں برات پاک دامنی پر مشتمل آیات نازل ہوئی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ سفر میں جاتے تو ایک نے ایک خاتون خانہ کو ساتھ رکھتے اور ان کے درمیان قرعہ ڈال لیتے، جس بی بی کا قرعہ نکل آتا اس کو ساتھ روانہ کر لیتے. سچی ہجری میں بن المستلق کا غزا درپیش تھا، قرعہ بی بی عائشہ صدیقہ کا نکل آیا، آپ نے ان کو ساتھ کر دیا اور تشریف لے گئے. غزہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ واپس آنے لگے تو ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ بی بی صاحبہ عائشہ صدیقہ اونٹ کے کجاوے میں ہوتی تھی اور اونٹ کو چند صحابہ قافلے میں لے کے چلتے تھے، اور بی بی صاحبہ کجاوے کے اندر ہوتی تھی. جہاں ٹھہرنا ہوتا تھا اونٹ کو بٹھا لیتے تھے اور کجاوا اٹھا کے ایک طرف رکھ لیتے تھے اور کھول کر بی بی صاحبہ باہر آ جاتی جب انہیں ضرورت ہوتی. ایک موقع ایسا آیا کہ اعلان ہوا کہ قافلہ کچھ دیر تک رہے گا، بی بی صاحبہ کجاوے سے باہر آئی اور ان کو ضرورت تھی تو جنگل کی طرف تشریف لے گئی، پردے اور حجاب میں فارغ ہوئی. وہاں سے روانہ ہوتے وقت خیال ہوا کہ جو ہار اپنی بہن اسماء سے لائی ہے وہ شاید گم ہو گیا یا ٹوٹ گیا، اس کی تلاش نے دیر کر دی. ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم الغیب نہیں تھے، آپ یہی سمجھتے تھے کہ کجاوے میں بی بی پہنچی ہوئی ہے. اور بخاری شریف میں ام المومنین کہتی ہے کہ خواتین اس وقت ہلکی پھلکی تھی اور بہت بھاری اور موٹی نہیں ہوئی تھی، ہماری کمزور حالات تھے، رزق کی بھی قلت تھی. کجاوا اٹھانے والوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں، اٹھا کے اونٹ پہ رکھا اور قافلہ روانہ ہوا. کچھ آگے چل کر کے حضرت کو اندازہ ہوا کہ حضرت عائشہ کجاوے میں نہیں ہے. ادھر بی بی صاحبہ جب جنگل سے اپنی جگہ پہنچی تو نہ وہاں کوئی آواز دینے والا ہے اور نہ کوئی تسلی دینے والا ہے، سمجھا چکے، بڑی غمگین و پریشان ہوئی. لیکن آپ نے یہی عقل مندی کی کہ اپنی جگہ بیٹھ گئی. ایک چٹان کے اوٹ میں اور ایک پتھر کے پیچھے آپ بیٹھ گئے. حضرت صفوان زکوانی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم نے مقرر کیا تھا کہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا کے لایا کرو, قافلے کے پیچھے آ رہے تھے. انہوں نے بی بی صاحبہ کو پردے اور حجاب کے نزول سے پہلے دیکھا تھا, دیکھ کے سمجھ گئے. اب بی بی صاحبہ کو پتھر کے پیچھے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کی آواز سے بی بی کی آنکھ کھلی. اور اس نے کجاؤ بٹھایا, اونٹ بٹھایا, کجاؤ باہر رکھا اور بی بی صاحبہ اس پہ بیٹھ رہی تھی تو بجائے ہاتھ سے پکڑنے کے کپڑا اوپر کپڑا لمبا کیا تو بی بی صاحبہ نے کپڑا پکڑا اور انہوں نے کپڑا کھینچا تو وہ کجاوے میں آرام سے چلی گئی. اور فوراً قافلے میں پہنچا دیا. لیکن منافقین جو مسلمانوں کے دشمن تھے اللہ اور رسول کے, انہوں نے اس واقعے کو عجیب عجیب رنگ میں بیان کیا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہوئے, ابوبکر بھی. حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی ماں باپ کے گھر جانے کی, کیونکہ عورت جب ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو اس کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں, ماں باپ اس سے پابندیاں اٹھا لیتے ہیں. مقصد بی بی صاحبہ کا یہ تھا کہ کچھ پتہ چلاؤں کہ کیا معاملہ ہوا ہے. ایک بزرگ خاتون کے ساتھ رات کو گھر سے حاجات کے لیے باہر نکلی اور اس بزرگ خاتون کا پاؤں پسل گیا چادر میں, تو اس نے کہا تائسہ مستح مستح غرق ہو جائے. بی بی صاحبہ نے کہا کہ مستح تو بدر میں شریک ہوا ہے, اتسبین رجلا, آپ ایک ایسے شخص کو گالیاں دیتی ہے, بد دعا دے رہی ہے کہ شہید بدر جو بدر میں موجود تھا. آپ نے کہا واہ دا واہ کمکل, آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آپ کے خلاف بہت باتیں کر رہا ہے. بی بی صاحبہ کو بھی اب تک معلوم نہیں. یہ واقعہ بہت عجیب ہے کہ خود پیغمبر جو تمام انبیاء کے سرتاج ہے, اور ابوبکر عمر و عثمان و علی جو تمام اولیاء تا قیامت کے جرنیلوں سے مسالہ رہے, اور بی بی صاحبہ خود جو پیغمبر کی بیوی ہے فی الدنیا والآخرہ, لیکن ان میں سے ایک کو بھی علم غیب نہیں ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے. اور بہت پریشانی پیش آئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور حضرت عائشہ سے فرماتے کیفتی کے کیسی ہے تو, ابھی بھی فرماتی ہے اس سے میرا غم بڑھ جاتا تھا کیونکہ پیغمبر کی وہ محبت جو پہلے تھی وہ اب نہیں تھی. اور بخاری شریف صفحہ 701 پر جلد ثانی میں روایت ہے کہ آپ نے کہا یا عائشہ ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم تاب توبه تاب الله عليه, بندے سے جب گناہ ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے اللہ معاف کر لیتا ہے. آپ میرے کان پہ کہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے, میں اللہ سے تجھے معاف کرا دوں گا. بی بی صاحبہ بہت غمگین ہوئی کہ او ہو, پیغمبر کے دل میں بھی غلط بات بیٹھ گئے. اور فرماتی تھی کہ میں یہی سمجھتی تھی کہ ضرور اللہ کی طرف سے نبی کو علم آئے گا, لیکن میں اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ آیات نازل ہوگی, قرآن نازل ہوگا, قیامت تک پڑھا جائے گا. میں نے کہا پیغمبر خواب دیکھتے, وہ بھی وحی کی قسم ہے, کوئی اشارہ ہو جائے گا. اور آپ ہمارے گھر آئے اور بیٹھ گئے, بات چیت اب تک آپ بیٹھے نہیں تھے, اور آپ نے کہا کہ اگر جرم ہو جائے اقرار ضروری ہے پھر توبہ کی جائے. تو میں نے اپنے والد کو کہا, والدہ کو جواب دے, اس نے کہا توبہ باوجودت زمن آواز نیامت کے منع, ہم نبی کے سامنے لب کشائی کر سکتے ہیں, ابو بکر نے بھی معذرت کی، حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور کہا کہ اگر میں غلط بات پر ہاں کر لوں تو تم خوش ہو جاؤ گے، اللہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی بات ہے، اور اگر میں کہوں بھی کہ انی لبری یا میں پاک صاف ہوں تو تم کہاں مانتے ہو، میرے کہنے کا کیا فائدہ؟ اور فرمایا میری حالت وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ میرے جملوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تبدیل ہو گئی اور آپ پر جب وحی آتی تھی وہ کیفیت شروع ہو گئی. ایک روایت میں 40 دن اور دوسری روایت میں 50 دن گزر گئے، اس درمیان میں نبی کو کوئی وحی نہیں آئی، اور حضرت کو جب وحی آنے لگتی تو آپ کا جسم مبارک سرخ ہو جاتا، آنکھیں بند ہو جاتی، ایک خاص قسم کی آواز نکلتی تھی، اور جو کوئی وہاں موجود ہوتا وہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال لیتا. اور سخت سردی کے موسم میں پیغمبر کے پیشانی سے موٹے موٹے آنسو اور موٹے موٹے پسینے گرتے تھے. گھر کے تمام افراد خاموش ہو گئے. جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹا کے منہ باہر نکالا تو اس تنارا وجہ، بخاری میں ہے، آپ کا چہرہ اتھر سورج و چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور پہلا لفظ جو کہا مجھے کہا، یا عائشہ ابشری فإن اللہ قد برا کے. اے عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکی بیان کی، وہ آیات نازل ہوئی. مجھے والدین نے کہا کہ احترام کرو اور اٹھو، میں نے کہا میں صرف اللہ کا حمد و ثنا کروں گی. ظاہر ہے حضرت عائشہ کو بھی شکوا ہے، ہم میاں نے عائشہ کو معشوق رمز اس کرامن کاتبین را ہم خبر نیس.
لا الہ الا اللہ، یہ دردناک واقعہ
بخاری میں بی بی صاحبہ خود بیان کرتی. اور محدثین نے اور شارحین نے بڑے دل کے خون کے قطروں سے اس کو نقل کیا ہے، اور بڑے بڑے عالم کو میں جانتا ہوں کہ ان کا کیا حال ہوتا تھا اس کو لکھتے ہوئے، زاروں قطار روتے تھے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جتنا مقام بلند ہوتا ہے اس طرح دنیا کی تکلیفیں آتی ہیں. اور سورت نور نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں اس طوفانی جھوٹ کے ساتھ، الف طوفانی جھوٹ، لا الہ الا اللہ، عصبۃ منکم ایک گروہ ہے تم میں سے، 3 مسلمان مبتلا ہو گئے تھے، حسان بن ثابت، مستح بن عفافہ اور حمدہ بنت جحش، ام المومنین زینب بنت جحش کی بہن. یہ 3 خالص مسلمان تھے پکے، غلطیوں میں آ جاتے ہیں، اور باقی منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہی ہے والذی تولی کبرہ، جس نے عظیم جھوٹ کا بیڑا اٹھایا، لہو عذاب عظیم. لولا اس سمے تم ہو، کیوں نہیں ہوا جب تم سن لیتے اس واقعہ کو، ظن المومنون والمومنات من انفسهم خیرا، گمان کر لیتے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے دل میں بہتر، وقالو کہہ دیتے، ہذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے صریح. مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے خلافت کو کمزور کیا تھا، اور انہوں نے قرابت داری کی یا قرابہ پروری کی اور قسم قسم کے اعتراضات خلیفہ عادل پر کیے. اہل حق کہتے ہذا عفق مبین, یہ صریح جھوٹ ہے خلیفہ راشد پر. معاویہ کے متعلق کہتے ہیں معاویہ کی پہلی بدعت, دوسری بدعت, تیسری بدعت, چوتھی بدعت, پانچویں بدعت, ان تمام باتوں کے اخیر میں آپ کا ہے ہذا عفق مبین, یہ صحابی رسول کے ناموس پر صریح درو گوئی اور تہمت ہے. خلافت ملوکیت حقیقت میں اس قابل ہے کہ اس کو آپ کہیں کتاب العفق والکذب, کتاب الرمی والتہمت. اور جب بھی اسلامی عدالت قائم ہوگی تو وہ اس کتاب کی وجہ سے اس جماعت کی گرفت کرے گی, کیونکہ جس طرح بی بی صاحبہ پر تہمت لگانے والوں کی پٹائی ہو گئی, کوڑے لگ گئے, اس طرح جنہوں نے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی و صحابہ کو ناجائز اور حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے ان پر قسم قسم کی تہمتیں لگائی. لولا جاؤ علیہ بیاربات شہدا, کیوں نہیں لائے اس پر چار گواہ. فیض لم یاتو بشہدا, اگر نہ لا سکے چار گواہ. فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, پس یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. گواہ کہاں سے لائے, گواہ کہہ ہی نہیں سر, کچھ بھی نہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور مہربانی اس کی, فی الدنیا والآخرہ, دنیا و آخرت میں. یہ قاعدہ یاد رکھو, اہل سنت پر اللہ کا فضل و احسان ہے. ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ سب مغفور ہیں, معفو ہے, اہل ایمان و اہل جنت ہے. شاہ اسماعیل کے خطبے کے الفاظ ہیں, افضل الخلائق کے بعد الانبیاء اصحاب رسول اللہ, پیغمبروں کے بعد قیامت تک بہترین انسان پیغمبر کے صحابہ ہے. ہر جمعے کو قابل خطیب یہ الفاظ پڑھتا ہے. لا الہ الا اللہ. اور اہل سنت نے ہمیشہ دفاع کیا ہے. دور حدیث والے جانتے ہیں کہ بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کچھ لوگوں نے کہا کہ عثمان نے بدر میں فرار اختیار کیا تھا اور ایسا کیا تھا اور ایسا کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا, ان کی معافی کا اعلان بھی قرآن میں ہوا ہے. آپ صرف اعتراض کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے معاف کیا ہے. تو میں نے وہاں دور حدیث کو کہا ہے کہ دیکھو ابن عمر شیخ و صحابہ ہے اور حضرت عثمان کا دفاع کر رہا ہے, تو صحابہ کی سنت صحابہ کا دفاع ہے, اور صحابہ پر اعتراض کرنا اور کیچڑ اچالنا عیب نکالنا بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے, یہ منافقین کا شیوا ہے. امام اہل سنت ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے العبادہ عن اصول الدیانہ, العبادہ عن اصول الدیانہ, اور اس کتاب کے 189 سفر پر 189 صفحے پر ابو الحسن لکھتے ہیں, وماویہ کان مجتہدا فی نومتی فہو ماجور لیس بمحضور عند اللہ تعالی. ماویہ مجتہد تھے, جو کچھ کیا فقہ اور اجتہاد سے کیا ہے, اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ سب جنتی ہے, سب اہل ایمان ہے, سب اہل غفران ہے. اور خود ابن عباس سے پوچھا گیا, ما تقول فی ماویہ یوتر بواحدہ, ماویہ کے بارے میں کیا خیال ہے وتروں کے ایک رکعت کو, نے کہا دا ہو چھوڑو, فینڈ صحابی پیغمبر کا آدمی کر سکتا. اور دوسری روایت میں کہ انہوں نے کہا دا ہو فینڈ فقیر, معاویہ بہت بڑے فقیہ. تو گویا فقی اور صحابی ان دونوں پر غیر صحابی اور غیر فقیہ اعتراض نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ. مودودی صاحب نے کتابوں میں صحابہ کرام کو نشانہ بنایا، انبیاء تک کو نشانہ بنایا، ان کا قلم بڑا ظالمانہ ہے. اور قیامت کے دن جس طرح منافقین کو اچکڑیاں لگے گی، وہ ترل مجرمین یوم زد مقررین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے، تخشا وجوہہم النار، ان کے چہروں پر آگ گزرے گی. اسی طرح جس شخص نے معاویہ و عثمان اور انبیاء علیہ السلام تک پہ اعتراضات کیا ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. مودودیان جو مودودی صاحب کے فحش غلطیوں کا دفاع کرتے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن مجرم کی طرح پکڑے گئے اور ان کو بھی سزا ہوگی. امیر جماعت قاضی حسین احمد یہاں تشریف لائے تھے. یہ حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ کا سگا بھانجا اور داماد ہے اور جہانگیرے میں پلا بڑا، اس کی شادی مجھے یاد ہے. اس میں سارے جہان کے علماء تھے. کراچی سے حضرت بنوری ہوائی جہاز میں آئے تھے. وزیر گل مولانا سب کے بڑے تھے، اور مولانا نافع گل 800 کے قریب علماء بڑے بڑے موجود. استاد محترم مولانا لطف اللہ نے عزیر گل میں اثر سے پوچھا، وہ گل دادا نکاح میں سوک لو لئی اور نکاح پڑھائے گا، وہ پڑھے ہوا ہے دس کی تھپ کی نہیں گلی جی نے دور نکاح بپلا نے کہی سے بس. جب گل دادا نے کہا خود پڑھاؤ تو مولانا لطف اللہ الحمد للہ خود میں شروع کر دی. اللہ اللہ. ان کے والد جو تھے وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کے عاشق زار تھے، قاضی عبد الودود نام تھا اس کا. اور انہوں نے اپنے دو بیٹے عبد القدوس اور عبد الصبوح کو دیوبند سے پڑھوایا تھا، اور حضرت شیخ الاسلام کی محبت میں اس کا نام حسین احمد رکھا. لیکن افسوس کہ راستے تبدیل ہو گئے. گجراوالا میں اس سے ایک صحافی نے پوچھا، سنا ہے آپ کا نام روئے زمین کے مشہور عالم اور ولی مولانا حسین احمد مدنی کے نام پہ رکھا گیا. تو قاضی صاحب نے کہا یہ میری سعادت ہے. انہوں نے کہا ہمارا سوال آگے ہے، مولانا حسین احمد مدنی دیوبند کے اکابر علماء میں وہ پہلا شخص ہے جس نے مولانا مودودی اور اس کی جماعت کو گمراہ اور غلط کہا ہے. آپ اس جماعت کے امیر بنے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا مجھ پر اتنا بوجھ ڈالے کہ میں اٹھا سکوں. مطلب یہ کہ اگر حضرت شیخ الاسلام کو برا کہتا ہوں کہ غلط کہا ہے تو ان کے معتقدین نقصان پہنچا دیں گے، اور اگر مودودی صاحب کو غلط کہتا ہوں تو جماعت کے فوائد اور جو مفادات ہیں وہ متاثر ہو جائیں. دو دروں میں پہنچ کر حیران کھڑا ہوں اے پیدر. ایسے مقام پر پہنچا تھا کہ تو ہمارے آئے حضرت مولانا حافظ ہدایت اللہ صاحب، ان کو کہتے تھے کراچی جاتے ہو مولانا سے نہیں ملتے ہو. تو یہ کئی مرتبہ آئے لیکن اتفاق ملاقات نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ ہوائی جہاز میں مجھے کہا کہ میں 3 مرتبہ آیا ہوں. میں نے کہا ازل سے فیصلے ہوئے کہ آپ اور ہم اور ہیں. ہم تو دور کرتے ہیں اس دوری کو. میں نے ٹھیک ہے آئیے. جب تشریف لائے اور پھر مجھے میں نے کہا اس طرح آنا ہوا ہے کہ ہم سب علماء سے ملتے ہیں ایک جہتی پیدا کرتے ہیں. میں نے کہا سچے دل سے یا سیاسی کرتب سے؟ کہا سچے دل سے. میں نے کہا پھر اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں وہ دور کر لیں. کہنے لگے کون سی رکاوٹ؟ میں نے کہا مولانا مودودی کی تصنیفات اور ان کی عبارات جن پر آپ کے بزرگ اور آپ کے بڑوں کے استاد و شیخ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے لے کر آپ کے عظیم رہنما اور بزرگ حضرت الاستاد مولانا یوسف بن نوری تک تمام علماء نے اعتراضات کیے، کم از کم ان عبارات سے آپ برعت کا اعلان کیا. او سب وہ سشوگا صوفے پر بیٹھے ہوئے صوفے سے نیچے اپنے آپ کو گرایا، قتل اڑ رہا تھا، معقولا ہونے خبر ہوگا زرسو کے ممات صحاک حاصل. اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ علماء دیوبند کی کتابوں پر جو بریلوی نے اعتراضات کیے ان سے برعت کریں، کیا یہ آپ کر سکیں گے؟ میں نے کہا میں ایک فرد ہوں دیوبندیوں کا، میں دیوبندیوں کا امیر نہیں ہوں، مگر آپ جماعت مودودی کے امیر ہیں، آپ اعلان کریں تاکہ لاکھوں نوجوان اس دلدل سے بچیں. اور میں نے کہا یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ جس طرح بریلوی علماء دیوبند پر اعتراض کر کے غلط کرتے ہیں، اس طرح علماء دیوبند نے مودودی صاحب پر غلط اعتراضات کیے، تو پھر یہ نہ کہے آپ کہ میں سچے دل سے یکجہتی چاہتا ہوں. جب آپ مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا یوسف بن نوری جیسے اکابر کو مولانا مودودی کے مقابلے میں غلطی پر سمجھتے ہیں تو آپ کون سی یکجہتی چاہتے ہیں؟ دلتن جلاڑوں میں منصور کی اجلاس کڑے اویلی چپٹول پاکستان کے زمین کے ٹول لوئی دشمن دا سڑے ریاد کا ماتا فخر و سعادت کا، اور یہ 61 میں بند ہو چکا ہے. یہ ساری بات مقصود تو توہین و تذلیل نہیں، مقصود مہمان تھے، مقصود تو احقاق حق ہے اور وہ فرض. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، دنیا میں برائیوں سے نجات ملی اور آخرت میں اس کے عذاب سے بچے، لمسکم، تو پہنچ جاتا تمہیں، فیما افضتم فیہ، جس بحث میں لگ گئے تھے بی بی صاحبہ کے خلاف، عذاب عظیم، بڑا عذاب، اذ تلقونہ بألسنتکم، جس وقت تم بیان کر رہے تھے اس کو اپنی زبانوں سے، وتقولون بأفواہکم، اور کہتے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم گمان کرتے تھے کہ ہلکی بات ہے، وہو عند اللہ عظیم، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی بات تھی. عائشہ صدیقہ تو عام مسلمان نہیں ہے، خاص الخاص ہے. عائشہ صدیقہ تو عام فرد نہیں ہے، پیغمبر کی عزت و ناموس ہے. تم ان باتوں کو کیسے ہلکا سمجھتے تھے؟ اس طلاق کون نہ ہو، بخاری شریف میں عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ تلقونہ نہ پڑا کرو بلکہ تلقونہ پڑھو، ولا کا یلقو سے، ولا کا یلقو سے تلقونہ، اور الولوک الاسرار الکذب، مسلسل قصدت جھوٹ بولنا. ولولا اس سمے تم ہو، کیوں نہیں ہوا جب تم سن لیتے یہ، قل تم کہہ دیتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، حق نہیں ہے ہمیں کہ ہم بات بھی کریں اس طرح، ہر بات تم تک پہنچے بیان کرے تو یہ جائز ہے. پیغمبر نے نہیں کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بغیر تحقیق کے باتیں کرنا جو دوسروں کی آبرو ریزی کا باعث ہو، جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، ایک بڑے آدمی تھے وہ باقاعدہ کل رات کو پاکستان پولیس اور آرمی نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے مدرسے پر حملہ کیا، 25 طالب علم کے مذاکیر کاٹے، 30 طالب علموں کو قتل کیا اور ایسا ہوا ایسا لڑ کے سب رونے لگتے تھے. اگلے دن کچھ بھی نہیں. تو بس طلبا پوچھتے تھے حضرت, کہتے اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے. بس ایک بڑے عالم تھے بزرگ, لیکن رپورٹ بڑی غلط تھی, ایجنسی بہت کمزور تھی. یہ بات صحیح نہیں ہے. عالموں کی باتیں بڑی پختہ ہونا چاہیے. عام انسان بھی کچا کلام نہ کرے. تو یہ کوئی معمولی بات تھی کہ تم لوگوں نے مزے لے کر کے کہنے لگے کہ جی ہاں بی بی عائشہ پیچھے رہ گئی تھی اور صفوان کے ساتھ آئی ہے, کچھ دیر جنگل میں گزاری ہو, یہ سب فضول باتیں کر رہے تھے. کیوں نہیں ہوا؟ جب تم سن لیتے یہ کہہ دیتے نہیں یہ مناسب ہمارے لیے کہ بات کریں اس طرح, سبحانکا خدایا تیری ذات پاک ہے اور اسی طرح بی بی عائشہ کا دامن پاک ہے. ہذا بہتان عظیم, یہ بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, نصیحت کرتے ہیں تم کو اللہ کہ لوٹاؤ اس جیسی باتوں کی طرف کبھی بھی. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. ویبین اللہ لکم الآیات, اور بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی. فی الذین آمنوا, مسلمانوں میں بے حیائی پھیلنے کے طریقے, ٹیلی ویژن کا بڑا کردار ہے اس میں. عورت اور مردوں کا اختلاف پیدا کیا, عورتوں کے چہروں سے نقاب اٹھا لیا. کسی کو یہ بات بری نہیں لگتی کہ اس کی گھر والی کسی کے ساتھ رات گزارے. کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے ٹیلی ویژن کا عادی اور خواہش مند کہ اس کی بیٹی اور بہن کے ساتھ اجنبی گپ شپ لگا. بعض اخبارات بھی فحشا کا مہم چلا رہے اور معاشرے کے اندر اس طرح رذالت اختیار کی گئی کہ فواحش پھیل رہے ہیں. تو ایک فاحشہ کرنا ہے اور ایک پھیلانا ہے, یہ ڈبل جرم ہے. بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی مسلمانوں میں, لہما عذاب علیم, ایسے لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہوگا. فی الدنیا والآخرہ, دنیا و آخرت میں. واللہ یعلم, اور اللہ جانتے ہیں. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. اس آیت کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے کہ بی بی عائشہ پر جھوٹی تہمت لگائی گئی؟ تعلق یہ ہے کہ جھوٹی تہمت سے بے حیائی پھیل رہی تھی, اور بے حیائی پھیلانے کے جو سبب بنتے ہیں, باعث بنتے ہیں, وہ عذاب الہی کے شکار ہو. اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ معاشرے کو عفت پاک دامنی کی ضرورت ہے. سورۃ نور کا مقصد ہے دفع فحشاء عن المعاشرہ, لیکن احتیاط لوگ کم کرتے ہیں اور بے احتیاطوں کو سزا ملے گی. تو جنہوں نے پیغمبر کے ناموس و عزت کے بارے میں بے احتیاطی کی, یقیناً وہ سزا کے لائے گی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی, تو تم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ نرمی کرنے والے رحم والے ہیں.